الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، دین کی مجلس کا خلوص کے ساتھ حاضری اور دین کی سیکھنے کی نیت سے دینی مجالس میں تشریف لانا، اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ دل میں ایک چبھن پیدا کر دیتے ہیں، ایک احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، بہتری کی بہت گنجائش ہے، زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، کچھ چیزیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں. دین کی مجلس میں خلوص کے ساتھ حاضری کا کم از کم درجہ اور نفع یہ ہے کہ یہ چبھن اور یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. حضرت حنبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، واپس ہوئے، کہنے لگے نافق حنبلہ، نافق حنبلہ، حنبلہ تو منافق ہو گیا. اس لیے کہ وہ بڑے لوگ تھے، انہیں مجلس بھی بہت بڑھیا ملی ہوئی تھی، صحبت بھی بہت بڑھیا تھی، تو یہ ایک احساس پیدا ہو گیا کہ جو کیفیت یہاں ہے وہ باہر تو نہیں ہے میری زندگی میں. نافع کا حمد اللہ، نافع کا حمد اللہ. تو کسی بھی دینی مجلس میں خلوص کے ساتھ عمل کی نیت سے، دین سیکھنے کی نیت سے جب کوئی تشریف لاتا ہے، ادنا سا ادنا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک چبھن پیدا ہو جاتی ہے، ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی کمزوری بہت ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ ایسی چبھن رکھنے والا، ایسا احساس رکھنے والا، اس کی زندگی میں ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جس پر اسے سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اسے ایسی دوا ضرور مل جاتی ہے، اسے ایسا طبیب ضرور مل جاتا ہے. اور جس کو اپنے مرض کا احساس ہی نہ ہو تو قیمتی سے قیمتی دوائی، بڑا سا بڑا طبیب بھی اس کے لیے غیر مؤثر ہے. جو ان ماحولوں سے محروم رہتا ہے وہ اپنی دینداری پر مطمئن نظر آتا ہے. کہیں ساری جھونپڑیاں ہو نا اور وہاں کوئی پکا گھر ہو، تو ان کچے جھونپڑیوں کو دیکھ کر پکے گھر والا اپنے آپ کو مالدار ہی سمجھتا ہے. لیکن اگر اس کا گزر گلشن میں، بادر آباد میں، ڈیفنس سے ہو تو اسو احساس ہوگا میاں اسے تو دولت کی ہوا بھی نہیں لگی، اپنے سے بڑوں والوں بڑوں کی زندگی نظر آئی نا، اب تک تو ان کچے گھروں میں یہی اپنے آپ کو چودھری سمجھ رہا تھا، مال والا، صحبی حیثیت. لیکن جب اپنے سے بڑے والوں پر نظر پڑی تو احساس ہو میاں اسے تو دولت مندی کی ہوا بھی نہیں لگی.
اسی طرح جب آدمی گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بہت بہتر ہوں ان سے تو میں. اور بس اوقات زندگی میں جو خطائیں اور گناہ ہوتی ہیں اس کا احساس بھی نہیں رہتا. بھینسوں کے باڑوں میں رہنے والا اسے بدبو کا احساس نہیں رہتا. وہ اس ماحول میں رہ رہ کر اس کا وہ احساس ختم ہو جاتا ہے, حس ختم ہو جاتی ہے. ایسی صرف خدا سے غافل ماحول میں اور گناہوں کی زندگی میں جہاں اللہ کے حکم قدم قدم پہ ٹوٹ رہے ہوں, زندگی اسی میں گزر رہی ہوتی ہے, تو اسے گناہوں کا احساس اس کے یہاں ختم ہو جاتا. پھر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میاں یہ سارے کے سارے تو صرف جمعہ پڑھتے ہیں, میں پانچ وقت کی تو پڑھتا ہوں. مطمئن ہو جاتا ہے, اپنے لیے مطمئن ہوتا ہے, اپنی اولاد کے لیے مطمئن ہوتا ہے. جب دوسروں کی اولادوں کو دیکھتا ہے کہ اوروں سے تو اچھا ہے, لیکن کسی ایسی مجلس میں آ جائے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کی پیاروں کی تذکرے ہو جائیں, پھر احساس ہوتا ہے میاں دینداری تو یہ ہوتی ہے, دین والے تو ایسے ہوتے ہیں. دین تو اس کا نام ہے. ورنہ تو جو بھی حصہ ہوتا ہے دین کا مطمئن ہوتا ہے, اور جو ذرا سا بھاری لگا, تکلیف کا باعث بنا, جس سے نفس اور خواہشات پہ زد پڑی, اس کو چھوڑتا چلا گیا. اور اس کی دین کی سطح کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی. ہمارا حال تو ایسا ہی ہے بھائی. ایک صاحب شوق ہوا دیندار کے لاؤں, تو اسے شوق ہوا کہ بہادر کے لاؤں, بہادر کے لاؤں. تو اس نے سمجھا بہادری کی آسان شکل اختیار کی جائے, شیر کی تصویر بنا لی جائے. وہ کہیں چلا گیا شیر کی تصویر بنانے کے لیے. اس نے شیر کے لیے رنگ بھرنے کے لیے جب کمر پہ سوئی چبھوئی, درد ہوا, کیا کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہنے لگا درد ہو رہا ہے, اس کے بغیر ہی بنا دو شیر. پھر اس نے سوئی چبھوئی, پھر تکلیف ہوئی, کیا بنا رہے ہو؟ گردن بنا رہا ہوں. کہا بھائی اس کے بغیر ہی شیر بنا دو. پھر سوئی چبوئی, کیا بنا رہے ہو؟ پیٹ بنا رہا ہوں. بھائی کھانا تھوڑی ہے اس نے, اس کے بغیر ہی شیر بنا دو. پھر رنگ بھرنے کے لیے جب اس نے سوئی چبوئی تو پوچھتا ہے بھائی کیا بنا رہے ہو؟ کہا دم بنا رہا ہوں. کہا بھائی بہت تکلیف ہو رہی ہے, دم کے بغیر ہی شیر بنا دو. اس نے اوزار پھینکے, کہنے لگے ایسا شیر نہیں دیکھا بھائی, سر بھی نہ ہو, گردن بھی نہ ہو, پیٹ بھی نہ ہو, دم بھی نہ ہو, ایسا شیر کوئی نہیں دیکھا. تو میرے عزیزوں سچی بات تو یہی ہے کہ ایسا دین اللہ نے کوئی نہیں بھیجا جس میں حیا بھی نہ ہو, عبادت بھی نہ ہو, حلال کی فکر بھی نہ ہو, اخلاق بھی نہ ہو, مسلمانوں کی معاشرت بھی نہ ہو. ایسا دین اللہ نے بھی کوئی نہیں بھیجا. لیکن ان سب سے دور رہ کر بھی ایک آدمی مطمئن ہے, ان سب سے دور رہ کر بھی ایک آدمی کی زندگی میں قناعت ہے کہ بس دینداری ہے. کیوں؟ دین کی صحبت نہیں ملی. اس کی زندگی میں اسی نیک صحبت کی کمی ہے, اس لیے مطمئن ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے اس تذکرے کے لیے اکٹھا فرماتے ہیں. اس پہ اللہ کا شکر ہو کہ ہم یہاں سے دین سیکھیں اور دین پر عمل کریں. ہماری زندگی میں ہر آنے والا دن دین میں تازگی آتی چلی جائے. شعبان کا یہ مہینہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے رجب ہی کے اندر دعا کیا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ میرے رجب میں برکت دے دے, شعبان میں برکت دے دے, خیر اور عافیت صحت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. رجب ہی سے اس دعاؤں کا اہتمام ہوتا. اب یہ شعبان کا مہینہ ہے, اس شعبان میں ایک رات ہے شب برات کی, اس میں بھی افراد تفرید ہے. بعض حضرات تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں, کوئی فضیلت کی چیز ہی نہیں, اور بعض حضرات اس کے اندر نئے نئے عبادت کے طریقے اور نئے نئے انداز اسے گھڑ لیتے ہیں. تو دین کی بات وہی بات معتبر ہوتی ہے جو اللہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول بتاتے ہیں. حضرات صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے, تابعین تبع تابعین کے اندر ان کی زندگی میں وہ عمل نظر آتا ہے. بہترین زمانہ, خیر القرون, بہترین دور صحابہ کا دور, بہترین دور تابعین کا دور, بہترین دور دین کے لحاظ سے, امانت اور دیانت کے لحاظ سے تبع تابعین کا دور, یہ خیر القرون ہے. تو اس شب برات کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں تقریباً 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی فضیلت کے بارے میں روایت فرمائی. اس رات کی فضیلت ہے, اور ہمیشہ ان خیر کے ادوار میں اس رات کی اس فضیلت سے فائدہ اٹھایا گیا ہے, عبادت کا اہتمام ہوا ہے. مسلمانوں نے اس میں اہتمام کیا. ہاں روایت کمزور ہے, کچھ روایات میں اتنی طاقت نہیں, لیکن جو حدیث کے ماہرین ہیں اور علماء حدیث ہیں جنہیں سے اللہ نے حدیث کی خدمت لی ہے, وہ یہی فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی بات کو کئی سارے صحابہ روایت کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات میں بڑی طاقت اور بڑا وزن آ جاتا ہے. 10 صحابہ اس کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے, اور پھر تمام ان خیر القرون کے ادوار میں بزرگان دین نے, اہل اللہ نے, اہل علم نے, اہل دین نے اس رات کی فضیلت کا سے فائدہ اٹھایا, اہتمام کیا ہے. اور بھائی لوگ استقبال رمضان کرتے ہیں, استقبال رمضان, تو سچی بات یہ ہے کہ یہ رات ہی استقبال رمضان ہے. جب کسی بڑے دربار میں جانا ہوتا ہے تو کپڑے, نہانا, غسل کرنا, صاف ستھرا ہونا, صفائی کا اہتمام کرنا, پھر اس دربار میں حاضری ہے. رمضان کا یہ مقدس مہینہ سبحان اللہ, اللہ کی رحمتوں کا ایک دربار سجنے والا ہے. اللہ کی طرف سے نوازشات کا ایک دربار سجنے والا ہے. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ اس کے لیے صاف ستھرا ہو کے میرے دربار میں حاضر ہو. تو اس رمضان سے پہلے ایک رات دے دی جس کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کرے اس رات میں ہماری بخشش ہو جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں، قبیلہ ہے ایک، اس کی بکریاں مشہور تھیں، فرمایا جتنا ان کے جسموں پہ بال ہیں اللہ اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتے. بخشش کی رات ہے، عبادت کی رات ہے. ہاں، کوئی خاص انداز عبادت کا کہ پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ، تیسری رکعت میں یہ، چوتھی رکعت میں یہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کو. دین کہتے ہیں وہ بات جو صحابہ نے کی ہو. کوئی چیز کتنی اچھی کیوں نہ لگے لیکن اس کی تائید یہاں سے نہ ملے تو میرے عزیزو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. بس اوقات وہ چیز دین میں اضافہ قرار دے دیا تھی، دین میں بدعت بن جاتی ہے. کوئی ایسا انداز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. ہاں، عبادت ہو، نوافل ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، یہ سب مبارک ہے. پھر پوری رات عبادت نہ، جتنا اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق عبادت ہو جائے اسی کی قیمت بڑھی ہے. خلاف سنت، خلاف سنت کوئی عمل ہو اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں، اور خلوص اور سنت کے مطابق ہو تھوڑی عبادت بھی بہت بھاری ہے. اللہ کے ہاں کیفیت نہیں، کیفیت. احسن عملا، ہمیں تمہیں زندگی اس لیے دیے دیکھتے ہیں کون بڑیا عمل کرتا. بڑیا عمل خلوص کتنا ہے، بڑیا عمل نبی کی سنت سے اس کا عمل میل کتنا کھاتا ہے، اس کا یہ عمل شریعت کے کتنے مطابق ہے. جتنا خلوص ہوگا، جتنا شریعت کے مطابق ہوگا، اتنا بڑی عمل ہے. تو یہ رات فضیلت کی ہے، عبادت کی ہے، اور جتنی توفیق ہو جائے نفل کی عبادت تو ویسی بھی نہیں، سوائے چند عبادات کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء، نماز کسوف، یہ جو عبادات ہیں نفلی، ان کی آپ نے جماعت فرمائی، ورنہ عام نفلوں کی عبادت کی جماعت کوئی نہیں. کوئی نفل ہو، صلاۃ التسبیح ہو، عورتوں کی جماعت ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں، چونکہ نفلی عبادت ہے، یہ جتنی تنہائی میں ہو، جتنی گوشہ نشینی میں ہو، جتنی خلوت میں ہو، جتنا انفرادی ہو، اتنی بڑھیا ہے. فرائض، فرائض یہ دین کے شاعر ہیں، اس سے دین اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے. اس میں نمسجد میں آنا ضروری ہے، اس میں اجتماعیت فرض ہے، اس میں جماعت ضروری ہے، اس میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کے نبی اس پہ ناراض ہوتے ہیں. فرائض گھر میں نہیں، فرض نماز گھر میں نہیں، فرائض دین اسلام کے شاعر میں سے ہے. اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے اللہ کے گھر فرائض سے بھرے ہوئے ہوں، مسلمانوں کی اجتماعیت اور شوکت کا اظہار ہو، اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے؟ اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے؟ گھر میں جماعت کرتا ہے تب بھی پسندیدہ ہے، ہاں مسافر ہے وہ دوسری بات ہے، بیمار ہے وہ دوسری بات ہے، عام حالت میں گھر میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا غصے کا اظہار فرمایا. نوافل نفل عبادت، یہ جتنا گوشہ نشینی میں حاصل ہو جائے، جتنی خلوت میں نصیب ہو جائے، جتنی تنہائی میں حاصل ہو جائے، اتنا ہی ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، اتنا ہی ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو یہ عبادات فضیلت کی ہے، مغفرت کی ہے، اللہ سے اپنی بخشش کروانے کی ہے، معافی مانگنے کی ہے، لیکن اس کا کوئی خاص انداز نہیں، کوئی عبادت کا خاص طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. ہاں اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کی فضیلت نہ ہوتی اور کوئی آدمی اس رات میں عبادت کرتا وہ بھی غلط ہوتا. جیسے شب معراج، شب معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عبادت ثابت اور اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اس رات میں کوئی خاص عبادت کا اہتمام نہیں کیا، لیکن شب برات شبان کی یہ پندرہویں رات میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بتائی، اور ایک دو نہیں دس صحابہ روایت فرماتے ہیں، لیکن اس میں اضافہ نہ کیا جائے، اس میں اضافہ نہ کیا جائے. دین جتنا بتلایا جائے، جس درجے کا بتایا جائے، اسی درجے کے مطابق اسے کرنا، یہی دین ہے. عام طور پہ لوگ اس رات میں قبرستان جاتے ہیں. ایک روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، آپ بقیع تشریف لے گئے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آپ زندگی بھر اس رات میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اور کوئی آدمی اس نیت سے کہ اللہ کے نبی زندگی میں اس میں ایک مرتبہ تشریف لے کے گئے تھے، آپ بھی چلے گئے، ثواب ملے گا. لیکن اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھ لینا، اس کا رکن سمجھ لینا، اور اس میں نہ جانا غلط سمجھنا، اور اس قدر اہتمام کے وہاں شور و غل ہونا، ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی عبادت ثابت نہیں. کبھی چلا گیا، چھوڑ بھی دیا، ترک بھی کر دیا، نہیں بھی گیا، لیکن یہ خیال کرنا کا اسی رات میں جانا ہے، یہ پھر غلط ہو جائے گا. تو عبادت بھی ہو اور انفرادی ہو، دعائیں ہوں، اور خصوصاً میرے عزیزوں بخشش کے فیصلے کروائیں نا، بخشش ہو جائے، اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ رمضان کے مقدس گھڑیوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو کچھ نہ کچھ اہتمام ہو تاکہ ہم بھی قدردانوں میں لکھے جائیں کہ فضیلت کی گھڑیاں آتی ہیں، فضیلت کے رات دن آتے ہیں، نیکیوں کا موسم بہار آتا ہے، اور مسلمان اس بہار سے اور نیکیوں کے اس گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قدردان ہیں. پھر اس رات میں کچھ خاص پکانا، ظاہر ہے اس کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ شعبان میں روزے رکھے جائیں 27 شعبان تک، کسی دن بھی روزے رکھ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے شعبان میں روزے رکھنے کی ترغیب دی. 2 دن پہلے روزے نہ رکھے تاکہ رمضان کے لیے ایک نشاط، ایک تازگی پیدا ہو جائے. تو شعبان کے بھی روزے رکھنے کی فضیلت، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض 13، 14، 15 ان 3 دنوں کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو اگر کوئی اس خیال سے 15ویں کا روزہ رکھ لے کہ شعبان میں روزے کی فضیلت ہے، ایام بیض کے روزوں کی فضیلت ہے، اور اس خیال سے وہ روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. صرف ایام بیض میں صرف 15ویں کا روزہ اس خیال سے کہ یہ شب برات کا روزہ ہے، یہ مسنون نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے. ہاں 15ویں شعبان کا روزہ اس خیال سے کہ رمضان شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی فضیلت بتائی ہے. ایام بیض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھ لیا، انشاءاللہ اجر ضرور ملے گا، ثواب ضرور ملے گا. تو یہ ایک رات ہے میرے عزیزوں. اور پھر سب سے بڑی بات میرے عزیزوں، یہ چیزیں ایسی نہیں جسے بحث مباحثے کا موضوع بنایا جائے، بحث مباحثے کا موضوع نہ بنایا جائے. اللہ نے آپ کو کسی عالم دین کی عظمت دے دی، محبت دے دی، اعتماد دے دیا، اور پھر جب آپ اس سے کوئی بات سنیں تو عمل کرنا شروع کر دیں، عمل کرنا شروع کر دیں. اس کو بحث مباحثے کا موضوع نہ بنائیں، آپس میں دوریوں کا باعث نہ بنائیں، جھگڑوں کا باعث نہ بنائیں. ویسے ہی مسلمانوں میں جھگڑنے کی چیزیں بہت ہیں. دین کی باتوں کو، مذہب کی چیزوں کو اپنی محفل کا بحث کا موضوع نہ بنائیں، عمل کریں، عمل کریں. آج خرافات کا دور ہے، اور یہ ذرائع ابلاغ پر ایسی ذہنی انتشار پیدا کرنے کی مہم ہے کہ ہر آدمی اس میں الجھا ہوا ہے اور وقت ضائع کر رہا ہے. عمل کی چیز عمل کر لینی چاہیے، اور جب ایک قابل اعتماد آدمی سے یا قابل اعتماد کتاب سے یا کسی کی قابل اعتماد شخصیت سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو پھر اس پہ عمل ہو، اس کو بحث کا موضوع نہ بنائے. تو اللہ نے یہ رات دی ہے، اس رات کے اندر اس کا اہتمام ہو. بس اوقات میرے عزیزو، نیکیوں کا ماحول آتا ہے، سیزن آتا ہے، وقت آتا ہے، لیکن اندر جستجو نہیں پیدا ہوتی، شوق، جستجو. جیسے کاروباری دنیا میں کوئی سیزن آتا ہے تو اس کا انتظار ہوتا ہے، اور پتہ چل جائے کہ سیزن فلاں دن لگ رہا ہے تو ایک اندر عجیب جستجو پیدا ہوتی ہے، جذبات امڑنے لگتے ہیں. اچھا سیزن آ رہا ہے، سوچتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، نیکیوں کی کمائی کی گھڑیاں آ رہی ہیں. جستجو اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے. آج نیکیوں کا زندگی میں تاثیر کیا ہے، برکتیں کیا ہیں، اس کی قیمت کیا ہے، اس سے زندگی کتنی بنتی ہے، یہ اعتقاد نہیں رہا. پیسوں سے زندگی بنتی ہے، وسائل سے زندگی بنتی ہے، اسباب دنیا سے زندگی بنتی ہے، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے واز کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ویسے ہی اندر سے دل مانا ہوا ہے، یہ اندر سے دل ویسے ہی مانا ہوا ہے۔ کمزوری آج مسلمانوں میں یہ آئی ہے کہ اسے نیکی کا نفع اس پہ یقین نہیں ہے، نیکی کے نفع پہ یقین نہیں۔ حکیم الامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت کی چیز، زندگی کی سب سے بڑی طاقت کی چیز جس سے آدمی کی زندگی بڑی طاقتور رہتی ہے، زندگی میں سب سے بڑی قوت کی چیز، زندگی میں بڑی قوت رہتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی آزمائش آئے، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، یہ اعتقاد ہو کہ اس مصیبت اور پریشانی میں اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب ملے گا، اس سے میری نیکیاں بڑھیں گی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اعتقاد آدمی کو بڑا توانا بناتا، کسی حال میں گرنے نہیں دیتا، ڈپریشن میں نہیں جانے دیتا، ڈپریس نہیں ہونے دیتا، مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یہ بڑی زندگی کی طاقت ہے کہ ہر مصیبت اور پریشانی اور تکلیف میں یہ اعتقاد ہو کہ اس سے میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اجر و ثواب بڑھ رہا۔ لیکن میرے عزیزو، نیکیوں پر بھی تو یقین ہونا کہ واقعی نیکی کتنی بڑی دولت ہے، اجر و ثواب کتنا بڑا سرمایہ ہے، نہ یہ کہ آخرت میں یہ کرنسی کام آتی ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی اس نیکی کی کرنسی کا بڑا نفع ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان للحسن ضیاء للوجہ وقوتن فی البدن وسعتن فی الرزق ومحبتن فی قلوب الناس۔ فرمایا کسی کی زندگی خالص نیکی پہ ہونا، ملاوٹ نہ ہو۔ دیکھو ملاوٹ ہوگی تو نمک بھی اپنی تاثیر نہیں دیتا، مرچی بھی اپنی تاثیر نہیں دیتا، دوائیں بھی اپنی تاثیر کھو باتی ہیں، چینی بھی اپنی تاثیر کھو بیٹھتی ہے، ملاوٹ نہیں۔ خالص نیکی کے ذخیرہ اس کے پاس، خالص نیکی کی زندگی ہو۔ ان للحسن ضیاء للوجہ، خالص نیکی سے اللہ رب العزت اس کا چہرہ بارونق بنا دیتے، بارونق چہرہ ہوتا ہے، نہ صرف جیتے جی بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کا چہرہ بارونق ہوتا ہے۔ ان للحسن ضیاء للوجہ، یہ وہ صحابی ہیں جو فرما رہے جن کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا ہے، تو بتائیے ان کا علم کتنا قابل اعتبار، جن کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں۔ ابھی جوانی قریب قریب تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری میں اٹھتے تو یہ جلدی جلدی آپ کے لیے مسواک، لوٹے میں پانی، تہجد کی گھڑی میں آپ کو پیش کر دیتے۔ آپ کو یہ خدمت بہت پسند آئی تو آپ فرمانے لگے عبداللہ بتاؤ، ہم تمہارے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، کیا دعا کریں؟ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں دو چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس سے بڑوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، کرانی نہیں پڑتی، جی چاہتا ہے کہ اسے دعا دوں۔ دو چیزیں ایسی، ایک دل سے ادب اور دوسرا دل سے خدمت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے دعائیں کرانی نہیں پڑتی، دل سے دعائیں نکلا کرتی۔ ماں باپ سے، اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کرانا بھی بڑی بات ہے، لیکن میرے عزیزو دعائیں لینا بڑی سعادت کی بات ہے، دعائیں لینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ دل سے ادب، یہی صحابی ہیں، ایک دن اللہ کے نبی نفل میں کھڑے ہوئے، یہ ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے پکڑ کے آگے کر لیا، وہ پھر پیچھے ہو گئے، پھر آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے، کہا عبداللہ ہم تمہیں آگے کر رہے تم پیچھے ہو رہے، کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، ادب مانے تھا، آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو. تو یہ ادب اور یہ خدمت دل سے ہو تو دعائیں ملتی ہیں, دعائیں ملتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بتاؤ ہم تمہارے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, کیا دعا کریں؟ تو ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر صحبت اچھی مل جائے نا, رفاقت اچھی مل جائے, مجلس اچھی مل جائے, صحبت اچھی مل جائے, اگرچہ عمر چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن سوچ اور فکر کی پرواز جوان ہو جاتی. عمر چھوٹی کیوں نہ ہو, سوچ اور فکر کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے. صحبت نہ ملے, رفاقت اچھی نہ ملے تو بڑے ہو کر بھی وہ چھوٹا ہی رہتا, عقل و دانش کے لحاظ سے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے, کم عقلی اور نادانی میں وہ چھوٹا ہی رہتا ہے. صحبت جو نہیں ملی, صحبت اچھی مل جائے چھوٹی عمر کے اندر بھی سوچ اور فکر کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے. تو عبداللہ کہنے لگے, اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر لیے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے, قرآن کا فہم نصیب فرما دے. سوچ بڑھیا ہے نا, فکر کی بلندی ہے نا, اس صحبت کا اثر ہے نا, نگاہیں بہت اونچی ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی, تو اس دعا کے نتیجے میں بتائیے عبداللہ ابن عباس کے پاس کیسا علم ہوگا؟ جب صحابہ میں کسی آیت کے بارے میں دو رائے ہوتی تو کہتے بھائی عبداللہ سے پوچھو, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس لیے صحابہ کی جماعت میں یہ امام کہلائے, امام کہلائے. کس کے؟ تفسیر کے. یہ تفسیر کے امام ہیں. تو یہ فرمایا کرتے تھے, ان للحسنتی ضیاء للوجہ, ان للحسنتی ضیاء للوجہ, خالص نیکی جہاں ہے چہرہ بارونا کر دے گی, یہ نیکی اس کا چہرہ بارونا کر دے گی. وَعَنْ لِلْوَجْهِ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ, اللہ بدن میں طاقت بھر دیں گے. یہ نہیں کہ پہلوان ہو جائے گا, یہ نہیں, اللہ اس کے بدن سے ایسے کام لیں گے کہ آدمی حیران ہوگا کہ اللہ نے اس کے جسم میں کیا برکت رکھی ہے. وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا بڑھاپے کے اندر بھی اللہ ان سے وہ کام کرا رہا ہوتا ہے جو جوان بھی نہیں کر سکتے. اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں لیکن نیکیوں کی طاقت انہیں دین کی خدمت پہ کھڑا رکھتی ہے, نیکیوں کی طاقت انہیں دین کے کاموں پہ کھڑا رکھتی ہے. ایک وقت آتا ہے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, نیکیوں کی طاقت سے آدمی چل رہا ہوتا ہے. ان الحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق, خالص نیکی جہاں ہوگی اسے معاش کی پریشانی نہیں ہوگی, اسے معاش کی پریشانی نہیں ہوگی. یہ تو اللہ نے بھی کہا ہے نا, اللہ نے بھی کہا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, ہم اس کی روزی کا انتظام وہاں کریں گے جس طرف سے اس کو ملنے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا, ہم اس کی روزی کا انتظام, معاش کا انتظام وہاں سے کریں گے, کبھی اس کو وہاں کا خیال بھی نہیں تھا. معاش کا مسئلہ نہیں رہے گا. اب بتائیے جس نیکی کے سرمایے میں اتنا نفع اس دنیا میں اٹھایا جا سکتا ہے, پھر بھی ہمارے اندر اس کی جستجو نہ پیدا ہو تو کیا مطلب ہے؟ اعتقاد نہیں ہے نا, یقین نہیں ہے نا, اعتقاد نہیں ہے, یقین نہیں ہے. ان باتوں کے تذکرے مٹ گئے نا, کہ معاش کا مسئلہ آسان ہو جائے گا, معاشی تنگی اس کی زندگی میں نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے زیادہ پیسے تو اکٹھے نہ کرے لیکن اتنا ضرور ہوگا جس چیز کی جب ضرورت پڑے گی اللہ آسانی سے مہیا کر دیں گے. اور سچ کہہ رہا ہوں, ہم اپنے دینی اداروں میں اور دین کی خدمت کرنے والوں میں یہ چیز کثرت سے دیکھتے ہیں, بظاہر ان کی آمدنی کتنی ہے لیکن اللہ عافیت اور عزت سے ان کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہوتا. خالص نیکی ایسی چیز ہے, معاش کی تنگی نہیں آنے دیتی, معاش کی تنگی نہیں آنے دیتی. ان للحسنۃ ضیاء للوجی وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق. اور چوتھی چیز فرمائی حضرت نے عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ومحبۃ فی قلوب الناس, ومحبۃ فی قلوب الناس. اللہ سلیم الفطرت دلوں میں, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دیتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, ایک مرتبہ میرے پاس بہت سارے خطوط اکٹھے تھے تو میں نے ان کو نکالا اور ان خطوط کو الگ کیا جن پہ ہدیہ لکھا ہوا تھا. تو جب میں نے کھولا اور پڑھتا چلا گیا تو 10,000 عمرے اور حج لوگوں نے مجھے زندگی میں ہدیے کیے تھے. 10,000 عمرے اور حج لوگوں نے زندگی میں مجھے ہدیے کیے تھے. مرنے کے بعد تو کتنے کیے ہوں گے, دیکھا نہیں, جانتے نہیں, کوئی مشرق سے, کوئی مغرب سے, کوئی جماعت سے, کوئی کس زبان سے, کوئی کس علاقے کا, کوئی کسی قوم کا, لیکن اس خالص نیکی کی برکت سے دل میں محبت ہے. عمرہ کر لیا, خط لکھ دیا دعائیں لینے کے لیے, حضرت آپ کی طرف سے عمرہ کیا, آپ کی طرف سے حج کیا ہے. وہ محبت فی قلوب الناس, یہ محبوبیت پیسوں سے نہیں ملتی, عہدوں سے نہیں ملتی, زمینوں اور جاگیروں سے نہیں ملتی. یہ جو محبت ہے, یہ جو محبوبیت ہے, یہ جو عزت ہے, یہ جو خلوص ہے, یہ صرف خالص نیکی سے ملتا ہے, خالص نیکی سے ملتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے, اللہ یہ خالص نیکی کی زندگی اللہ ہمیں عطا فرما دے. محبت فی قلوب الناس, سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جائے گی. اچھا بھائی, معاش کی تنگی نہ ہو, صحت مل جائے اور عزت اور محبت مل جائے تو اس دنیا میں اور کرنا کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا اور چوکیداری کرنی ہے؟ صرف مال اکٹھا کر کے چوکیداری کرنی ہے؟ مال کا حاصل تو یہی ہوتا ہے نا بھائی, معاش کی تنگی نہ رہے, عزت مل جائے, صحت مل جائے. خالص نیکی کی زندگی میں یہ طاقت موجود ہے. محبت فی قلوب الناس, اللہ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا, جانتا بھی نہیں ہے. دیکھو نا بھائی, عہدہ تو قارون کے پاس, دولت تو قارون کے پاس تھی, عہدہ تو فرعون کے پاس تھا, زمینیں جاگیریں تو ولید بن مغیرہ کے پاس تھی, حسن ابو لہب کے پاس تھا, سرخ, اس لیے اسے کہتے تھے سرخ آگ کی طرح, ایسی خوبصورتی تھی اس میں. لیکن بتائیے, آج کوئی اسے یاد کرتا ہے تو کن لفظوں سے یاد کرتا ہے؟ کن لفظوں سے یاد کرتا ہے؟ اور کہاں بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو دل میں کیسی محبت آتی ہے, اور زبان سے ان کے لیے کیسے محبت اور عزت کے الفاظ کا اظہار ہوتا ہے. رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ. صدیاں گزر گئی نا, بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں نا, بچیوں کا نام فاطمہ سمیہ رکھتے ہیں نا, کیا چیز ہے میرے عزیزو؟ خالص نیکی کی عزت, آج بھی وہ عزت موجود ہے, آج بھی دلوں میں وہ محبت موجود ہے. تو نیکی بڑی طاقت کی چیز ہے, نیکی بڑی طاقت کی چیز ہے. اللہ کرے اس کو طلب کرنے کی ہمارے اندر سچی جستجو پیدا ہو جائے. یہ نیکیوں کا ذخیرہ مشکل گھڑیوں میں بڑا کام آتا ہے. آج صحت اللہ نے دے رکھی ہے, آج فرصت دے رکھی ہے, آج اللہ نے اچھا کھانا پینا دے رکھا ہے. کہیں مشکل بھی آ سکتی ہے, کہیں پریشانی بھی آ سکتی ہے, اس مشکل میں پریشانیوں میں نیکیوں کا ذخیرہ بڑا کام آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی مشکل میں پھنس گئے اور تینوں نے اللہ کے سامنے اپنی نیکیوں کو پیش کیا, اللہ میں نے یہ نیکی کی, دوسرے نے کہا میں نے یہ نیکی کی ہے, تیسرے نے کہا میں نے یہ نیکی کی ہے. اللہ رب العزت نے انہیں موت کی زندگی سے, موت کے نقشے سے زندگی عطا فرمائی. یہ مشکل گھڑیوں میں یہ نیکیوں کا ذخیرہ بڑا کام آتا ہے. یہ کہنے کا اللہ آپ جانتے ہیں میری کزن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا, برائی کی نیت سے آگے بڑھا, اس نے مجھے روک دیا, اس نے کہہ دیا اتنے اشرفیاں لے کے آؤ, میں کماتا رہا اکٹھا کرتا رہا, تھیلی بھر کے اس کے پاس لے کے گیا اور مجھے گناہ کی پوری قدرت بھی حاصل ہو گئی. اس نے کہا اللہ سے ڈر ایسا نہ کر, اللہ سے ڈر ایسا نہ کر, میں تیری رضا کی خاطر تیری عظمت اور محبت میں پیچھے ہٹ گیا, اللہ یہ نیکی میرے پاس ہے. دوسرا کہنے کا ماں باپ کی خدمت ایسی کی کہ ساری رات سرانے میں ان کی خدمت کے لیے کھڑا رہ گیا کہ بھوک لگے اٹھیں میں آرام کر رہا ہوں انہیں تکلیف ہوگی, اس خیال سے ساری رات اٹھایا بھی نہیں نیند خراب نہ ہو, سرانے کھڑا رہا, اے اللہ یہ نیکی میرے پاس ہے اس مصیبت سے دے دے. تیسرے نے کہا کسی کا حق میرے پاس تھا, مزدوری کر کے گیا, معاوضہ نہیں لے کر گیا, میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگائی, اس کی مالی حیثیت بہت بڑھ گئی, لیکن وہ آیا اور میں نے اس کی ساری مزدوری اس کے حوالے کر دی, اللہ تیری خاطر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں نے اپنی نیکیاں پیش کی, چٹان ہٹی, کوئی ہٹانے والا نہیں تھا, غار میں پھنس گئے تھے, چٹان نے دروازہ بند کر دیا تھا, روشنی بھی نہیں تھی, ہوا بھی نہیں تھی, کوئی آواز سننے والا بھی نہیں تھا, لیکن ایک ذات تھی جو آواز سن رہی تھی اور اس کے سامنے اپنی نیکیاں پیش کی, جو نیکیوں کی قیمت جانتی ہے, جو ذات نیکیوں کی قیمت جانتی ہے, جو ذات نیکیوں پہ فیصلے کرتی ہے, جس ذات کی ہاں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی اختیار میں ہے, وہ نیکیوں کی قیمت جانتی ہے. انہوں نے اپنی نیکیاں پیش کی, چٹان ہٹی, اللہ رب العزت نے انہیں نئی زندگی نصیب فرمائی. کون سی طاقت تھی, کون سی ایسی طاقت تھی, چٹان ہٹے, پتھر ہٹے, روشنی آئی, ہوا آئی, نکلنے کا راستہ بنا, کیا چیز تھی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تھا, مشکل گھڑی میں یہ ذخیرہ کام آ گیا, مشکل گھڑی میں یہ ذخیرہ کام آ گیا. تو میرے عزیزو نیکیوں کا موسم آ رہا ہے, نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے, اللہ کرے ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو, ایک جستجو ہو, ایک جستجو ہو کہ ہم نے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے اور اپنی زندگی 100% نیکیوں پہ لے کے آنی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ان گھڑیوں کو پا لینا آسان فرما دے اور عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اللہ ہم سب کو یہ گھڑیاں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی قدر دانوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته, اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك,
اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين، ہم سب کے تمام خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، نیکی والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے اپنے پسند کا جینا نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. اے مولا کریم، ان رات دنوں میں ہماری برکت نصیب فرما. عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان کی گھڑیاں نصیب فرما. اے مولا کریم، رمضان کی برکتیں خوب عطا فرما. رمضان میں قدردانوں میں ہمیں شامل فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری ماحول سے، برے حالات سے محفوظ فرما، وباؤں سے، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما. اے مولا کریم، ساری امت کی ان وباؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. مولا کریم، ہمیں اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما. ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. اس امت کو ظالموں سے، منافقوں سے، جہلا سے نجات نصیب فرما. اے مولا کریم، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. دین کی خدمت کے جتنے نقشے جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما. جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما. رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقے، برادریوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یہاں نیکی کی، خیر کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. یہاں ایمان، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما. ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.